الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. المرشد نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جذب کو مانگے، کیونکہ جذب اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے جذب کی دولت عطا فرما دیتے ہیں تو اس دولت کو حاصل کرنے والے کو مجذوب کہتے ہیں، اور جو مجذوب ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں پھر وہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا، یہ اس کا عالم ہوتا ہے، وہ اللہ کا بن کر رہتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا جذب مانگو، جو مجذوب ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہوتا. اس پر میرے شیخ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتا ہے کیسے اس کے قلب و جان کو اپنی جان سے چپکاتا ہے، اور اس کے لیے کیا انتظام ہوتا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے پھر اس کو جذب کرنے کا خود اپنی طرف سے انتظام، اور اس کو اپنا بنانے کے لیے خود انتظام فرماتے ہیں. میرے مرشد نے اس پر واقعہ سنایا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، اسلام لانے سے قبل ان کی ایک خصوصیت جو ہے وہ نیزہ بازی ہے، نیزہ پھینکنے کے ماہر، اور اسلام لانے سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کرنے کے لیے رئیس اور رئیس مکہ رئیس المشرکین نے انعام رکھا تھا کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا تو اس کو ہم فلاں فلاں انعام دیں گے. یہ نیزہ پھینکنے کے نہایت ماہر، غزوہ احد کے موقع کے اوپر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، یعنی ان کے ناک اور کان بھی کاٹے گئے، جس کو مسلح کرنا کہتے ہیں، سا کے ساتھ مسلح. پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت سے اور شہادت کے اس انداز سے کہ مسلح کرنا، ایک تو ہوتا ہے شہید ہونا، پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ کیا، اس سے آپ کو نہایت تکلیف رنج ہوا. چچا تھے آپ کے، اور آپ بہت محبت فرماتے تھے ان سے، بہت بہادر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. عید الشہداء، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج اور دکھ ہوا کہ آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں 70 کافر کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کی جو تربیت ہوتی ہے براہ راست، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں فَعَاقِبُوا، انتقام لیجی، لیکن بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی آپ کو اذیت تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا انتقام لیجی. اس سے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ اگر کسی آدمی پر کوئی ظلم ہو تو ظلم کا بدلہ وہ لے سکتا ہے، لیکن جتنا اس پر ظلم ہو اتنا ہی وہ بدلہ لے سکتا ہے. اگر کسی نے گالی دی تو گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہے، تھپڑ مارا تھپڑ کے جواب میں تو تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ جتنی شدت سے تھپڑ مارا اتنی ہی شدت سے تھپڑ مار سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ شدت سے مارا تو ظالم ہو جائے گا. گالی دی تو جتنی گالی دی اتنی گالی دے سکتا ہے، یہ بھی الو کے بدلے میں الو کہہ سکتا ہے، لیکن الو کے بدلے میں تیرا باپ الو، تیرا دادا الو، یہ نہیں بول سکتا. تو الو کا پٹھا، تیرا باپ الو، تیرا دادا الو، مزہ نہیں آتا نا ویسے کہ اس نے الو بولا ہم نے بھی الو بولا تو کیا فرق ہوا. لیکن شریعت نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ جتنی تم کو اذیت اور تکلیف پہنچے اتنا تم کر سکتے ہو. سبحان اللہ. بزرگ کا ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، میرے مرشد نے سنایا کہ یہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی شخص نے آپ کو ستایا، گالی دی، تکلیف، کوئی بات بولی، تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو تھپڑ مار دیا. پھر تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ عجیب معاملہ ہے، اللہ والوں کے اخلاق تو عجیب ہوتے ہیں کہ وہ برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، اور آپ نے یہ معاملہ کیا، اس کے ساتھ تھپڑ مار دیا. فرمایا ہاں بھائی، بات یہ ہے، یہ تھپڑ مارنا اصل میں اس پر میں نے شفقت اور مہربانی کی، کیونکہ جب اس نے مجھ کو ستایا تو اللہ کا عذاب وہاں سے چل پڑا، میں نے اس سے بدلہ لے لیا، میں نے اس سے بدلہ لے لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نہ گرے. ایسا بھی معاملہ. بیٹا آپ تھوڑا ادھر بیٹھو، ادھر ہو، ادھر ہو جاؤ، ادھر بیٹھو. اس لیے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی انتقام لینا چاہے انتقام لے سکتا ہے، لیکن آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر فرمائیں تو یہ جو صبر ہے یہ صابرین کے لیے نہایت خیر ہے. انتقام لینے والے کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ منتقم آدمی کبھی ولی اللہ بن نہیں سکتا، انتقام لینے والا. اور دنیا میں یہ اس کی اذیت اور تکلیف ہے کہ انتقام لینے والا ہر وقت جلتا رہتا ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں کیسے وہ کروں، ہر وقت دماغ اسی کام میں چلتا رہے گا، نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے نہ دین کا کوئی. انتقام لینے والا ہر وقت اس کو وہ جذبہ پریشان کر کے رکھتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے اخلاق کا کہ اس آیت پر عمل کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے عمل کیا، پہلے تو آپ ہی نے ابتدا فرمائی، آپ نے قسم جو کھائی تھی اس کا توڑ کر کفارہ ادا فرمایا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا، یہ بات میرے مرشد نے سنائی، اور آپ نے صبر فرمایا. لہذا آپ کا صبر کیا رنگ لایا، وہی نازل ہو رہی ہے کہ آپ وحشی کو اسلام کی دعوت دیجیے. اے عم رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اسلام کی دعوت دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا کہ اسلام کی دعوت پیش کی، وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کا تو اسلام کہتا ہے کہ ان من قتل او اشرک او زنا، تو جس نے قتل کیا، زنا کیا، شرک کیا، یضاف له العذاب، اس کو تو ڈبل عذاب دیا جائے گا. یلقا سامہ یضاف له العذاب یوم القیامہ. اللہ اللہ، ڈبل عذاب ہوگا قاتل مشرک اور زانی کو. وقت فعلت ذالک کلہ، یہ سارے کام تو میں نے کیے ہیں، فکیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلاتے ہیں. وقت فعلت ذالک کلہ، جبکہ یہ میں نے سارے کام کیے. اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم چکے وحی کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کا عندیہ تھا، تو آپ نے آسمان پر نظر کی، وہاں سے آیت نازل ہوئی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. یہاں پر میرے مرشد نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو ایک قاعدہ ہے، توبہ کے لیے ایمان ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب مولوی صاحب، توبہ کب قبول ہوگی؟ جب ایمان ہوگا. لیکن یہاں تو ہے الا من تاب، پہلے آمن بعد میں. لیے دین قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو صرف ترجمہ کافی نہیں ہے. ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب کہنے لگے، اور میں نے، میرا عادت ہے نا، میں بیان کے دوران اشعار بھی پڑھتا ہوں، تو بڑے پڑھے لکھے تھے وہ، انہوں نے پرچی دے دی کہ قرآن پاک میں ہے کہ وشعرا یتبعهم الغاوون، کہ شاعر ان کی گمراہ ہیں، یہ لوگ ان کی تباہ کرنے والے. میں نے کہا آپ نے یہ سوچ سمجھ کے لکھی ہے یہ بات؟ کہنے جی. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر ایک صحابی سے 100 شعر سنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس اشعار میں کفار کا جواب دو. میں نے کہا اب لائیے, اب خاموش, اب بولتی بند. میں نے کہا لاؤ ورنہ کافر ہوتے ہو, کیونکہ تم شعرا کو گمراہ بول رہے ہو اور ان کو. اب جواب دو جواب. لیے صرف حدیث شریف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اس کے ماں لہو ماں علیہ پورا معلوم ہونا چاہیے. ایک ہی حدیث شریف سے کسی مسئلے کا حل نہیں آتا جب تک تمام ذخیرے پر نظر نہ ہو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے شہوت بہت ہوتی ہے, لاج تجویز سب آئی ہے. ابھی حضرت خاموش, ایک صاحب ہو ان کو علم کا ذرا نشہ تھا, عالم نہیں تھے وہ, انہوں نے وہ بول پڑے. انہوں نے کہا حدیث شریف میں آئے روزے رکھو کہ روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے. ان صاحب سے کہا, ان صاحب نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے پھر بھی مجھے شہوت نہیں ٹوٹی. اب بولتی بند. اب حضرت نے فرمایا جواب دو, کیونکہ تمہاری وجہ سے شخص کافر ہو رہا ہے, کیونکہ حدیث شریف فرما رہی ہے کہ روزے رکھو شہوت ٹوٹتی ہے, اور یہ کہہ رہے شہوت نہیں ٹوٹ رہی, کافر نہیں ہو جائے گا؟ ان کی بولتی بند. پہلے تو حضرت نے ان کا کیڑا نکالا, طبیعت صاف کی. فرمایا یہ کیا حماقت کی بات ہے, جب سوال مجھ سے پوچھا آپ نے کیوں بولا, آپ کو کیا ضرورت تھی بولے, جب مجلس کا ادب یہ کہ خاموش رہنا چاہیے آپ نے کیوں بولا؟ وہ تو پہلے ہی پھنس چکے تھے, اب اور خاموش. اس لیے آداب مجلس میں سے خاموش رہنا چاہیے. اور اس زمانے میں خصوصاً فہم کی کمی ہے, لہذا کوئی مسئلہ پوچھے اکیلے ہی پوچھے تو اچھا ہے. تو بعض لوگوں کو ایسی کوئی بات اشکال ہوتا ہے, کسی چیز پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, دوسرے کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے, وہ اس کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں, اچھے بھلے آدمی کو بھی پریشان کر دیتے ہیں. بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مسئلہ ہم پوچھیں تاکہ سب کو پتا چلے. یہ بھی ایک مستقل بیماری ہے. ایسے ایک صاحب کوئی بات پوچھنے لگے تھے, میں نے خاموش ہو جاؤ, ابھی رک جاؤ, سب کو بھیج دیا میں نے, اب پوچھو. انہوں نے واقعی ایسی بات پوچھی کہ اگر سب کے سامنے وہ پوچھ لیتے نا تو سب کو, اچھے بھلے آدمی بھی پاگل بن جاتا. پہلے تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی, پھر ضروری ہے یہ بھی, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس چوٹ پر مرہم لگانے سے پہلے اس میں سے پیپ نکالنا ضروری ہے, ورنہ زخم سڑ جاتا ہے. کتنی دنیا کی اعلیٰ دوا لگائے پیپ نہ نکالیں آپ تو زخم اچھا نہیں ہوتا. حکیم الامت نے پہلے ان کی پیپ نکالی, پھر اس کے بعد ان سے فرمایا دیکھو حدیث شریف میں آیا علیکم بالصیام, علی لزوم کے لیے آتا ہے, اور لزوم کے لیے لزوم کو کثرت مستلزم ہے, لہذا آپ کثرت سے روزے رکھیے. ایک دو روزے کے رکھنے سے شہوت نہیں ٹوٹتی. لہذا تجربہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں جب ابتدا شروع کرتا ہے, میرے مرشد نے فرمایا, تو شہوت اور بھڑکتی ہے. شروع شروع میں ایسی بڑھتی, کہتا ہے واہ واہ یار میں تو دوسری شادی کے قابل ہوں ابھی. شروع میں شہوت بھڑکتی ہے اور 20 روزوں تک جا کر پھر اس کے بعد بیوی کہتی ہے چوچو چوچو چاچا گھڑی میں چوہا ناچا, تو کہتا ہے گھڑی نے ایک بچایا چوہا نیچے آیا. اب اس سے زیادہ اور کیا آتے, کہ کتنی لطیف کہہ رہا ہے میں, یہ بچوں کی نظم ہے نا. اب اس سے کیا لطیف کہہ رہا ہے میں پیش کروں. وسیم بھائی دیکھیے کیسا مزیدار, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا, فقیر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی لذت دے دی. الحمدللہ یہ شیخ کی برکت ہے, دیکھ کیسے. اور یہ میں نے سوچا نہیں تھا زندگی میں, پہلی دفعہ پیش کیا. تو پھر وہ شہوت ٹوٹ جاتی ہے 20 روزوں کے بعد, تو کچھ ہے جو ہے وہ پہلے ہی گر جاتے ہیں, اور 20 کے بعد تو پھر اچھے بھلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی. لہذا حضرت نے فرمایا کثرت سے روزے رکھو تب اس شہوت کا حل ہوگا, شہوت کا تب ٹوٹے گی. ایک دو روزے رکھنا کافی نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ ہوگا, کیا عجیب و غریب بات ہے. یہ ہے ہمارے باپ دادا کے علوم. سبحان اللہ. اس لیے کسی بات کو سمجھنے کے لیے پورا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جائیں فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون, تو حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار بھی سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان من الشعر حکمتا, بعض اشعار یہ ہے کہ جس میں اس میں حکمت ہوتی. 27 صحابہ شاعر تھے. تفسیر قرطبی میں میرے مرشد نے فرمایا کہ لکھا 27 صحابہ شاعر تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ تھی. اب آپ سوچیے نبی کی صاحبزادی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سن لیں لبید شاعر کے. صحابی سے پوچھا تمہیں اشعار یاد ہے اس لبید شاعر کے؟ میں کہا جی سنائے. فرمایا اور سناؤ. کرتے کرتے فرماتے حتی انشدت مئۃ بیت, میں نے 100 شعر سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں اشعار. اب بتائیے کیا حال. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لہذا ہر گمراہ نہیں ہے, لیکن وہ شعرا جو کہ صرف دنیا جن کا مطلب ہے, جو صرف بادشاہوں کی تعریفیں کرتے اور مال کے لیے, اور لیلاؤں کی صرف حمد و ثنا پیش کرتے اور لیلاؤں کی جو تعریفیں کرتے ان کو پٹانے کے لیے, یہ ان کے لیے مراد ہے. ورنہ وہ شاعر آپ سسر پر مائن میں نے شعر حکمت ہے. واضح شعر میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ شعر میں عجیب عجیب مضامین ہوتے. اللہ اکبر. یہ چلا قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے بھی فہم چاہیے جناب. صرف ترجمہ پڑھ لینا یا پروفیسروں کے پڑھانے کافی نہیں ہے. یہ قرآن پاک کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے تفسیر کے لیے, اتنا آسان نہیں ہے. لیے ہر مولوی کو تفسیر کی اجازت بھی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں میں. تفسیر قرآن کی یہ مسجد میں وہ بھی شروع کر دے, ہر ایک کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. میرے دوستو, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت نازل, اللہ من تابا, تو تابہ بہ گئے, تابہ و آمنا, یہاں توبہ ہے پھر ایمان لے کر آئے. حالانکہ ایمان کے بعد توبہ ہوتی ہے, توبہ تو حالت ایمان میں قبول ہوتی نا. تو یہ جو توبہ ہے یہ اصل میں کفر اور شرک سے توبہ ہے. لہذا کفر اور شرک سے توبہ کرو اور ایمان لے کر آؤ. اور کیا, وعمل عملا صالحا, اور عمل صالح کرتے رہو. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیت بھیجی نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ الا من تابا, جو توبہ کر لے ایمان لے عمل صالح کرتا رہے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے توبہ تو میں کر لوں ایمان بھی لے آتا ہوں, لیکن یہ مرتے دم تک عمل صالح کرتے رہنا, ہذا شرط شدید لعلی لا اقدر علی, یہ تو بڑی کڑی شرط ہے. چلو بھائی ابھی توبہ کر کے ایمان لے آئیے, ساری زندگی عمل صالح کرتے رہو, یہ تو بڑی کڑی شرط ہے. شاید کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا. ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا, پھر آپ کی نگاہ آسمان پر, میرے شیخ دیکھ رہے, فرما رہے اس ظالم کو دیکھو اس کے جذب کے لیے کیسے آسمان سے بھائی جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے, ادھر سید الملائکہ, ادھر سید الانبیاء, سبحان اللہ, منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہو رہا ہے. آیت نازل ہو, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ شرک اگر اللہ سے کرو گے اس کو بخشے گا نہیں, اور ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. اس کے علاوہ اب یہ آیت ان کے پاس بھیجی, اب دیکھیے کیا جواب کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں ارانی بادو فی شبہتن, ابھی میں کچھ شک میں ہوں, لا ادری یغفر لی ام لا, ابھی میں یہ نہیں جانتا کہ مغفرت میرے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لمن یشاء کی قید لگا دی کہ جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا. تو میں یہ تو میں تو نہیں جانتا کہ یہ میرے لیے بخشش ہے بھی کہ نہیں. لو جی اب یہ جواب دیا, اب آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ, اتنی پیاری آیت کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ, کہ مجھے دنیا میں کوئی چیز پسند نہیں ہے اس آیت کے مقابلے میں. مشکاۃ شریف کی روایت ہے ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ, اس آیت کے مقابلے میں مجھے دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں. ما احب, یہ آیت اتنی پیاری, کیا آیت؟ سبحان اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. 24 پارے میں زبر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے بندوں سے آ, یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا میرے مرشد فرماتے کہ پیار دیکھیے, رحمت دیکھیے, کہ فرماتے میرے بندے, عبادی, عباد نہیں فرمایا کہ بندوں سے کہہ دیجئے, نہیں, عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, کفر کر کے, شرک کر کے, زنا, بدماشی, گناہوں میں ڈوب کر اپنی جان پر ظلم کیا, کیونکہ کفر, شرک, گناہ کر کے ہم کو تو نقصان نہیں پہنچاتے ہو, اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں, اسرفوا علی انفسهم, اپنی جان پر ظلم کیا, لیکن اگر ظلم کر لیا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہو. ایسو من روح اللہ الا القوم الکافرون, یہ کافرانہ عمل ہے, مایوسی, کفر کہا دیا نا, مایوسی کفر ہے, مایوس مت ہو. اللہ اکبر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, نا امید مت ہو, امید لگاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ, ان کی تاکید جملہ اسمیہ, الذنوب کا الف لام اور جميعا کی قید, کتنی ساری تاکید ہے, چار چار تاکید ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے, چاہے کفر ہو, چاہے شرک ہو اور زنا ہو. جو تم ماؤ آؤ تو سے سنگ در پر تم اپنا سر تو رکھو, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے کھلے ہوئے بھی ہیں, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. روگا کہ تم ذرا قسمت تو مناؤ, قسمت آزما کے تو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ انہو هو الغفور الرحیم, ارے وہ بہت بخشنے والا ہے اور بخشتا ہے کہ اپنی شان رحمت کی جیسے, اگر کوئی کفر سے بھی توبہ کرے, شرک سے بھی توبہ کرے, اس کو بھی بخش دے گا. اب یہ آیت سن کر حضرت وحشی مست ہو گئے, آئے فجا و اسلام, آئے اور اسلام لے آئے اور فرماتے کیا حضرت وحشی کہ نعم ہذا, کیا بہترین آیت ہے یہ, کتنی اللہ تعالی کی رحمت کھلی ہوئی ہے کہ میں قاتل ام نبی ہوں, قاتل ام رسول ہوں, کتنا جرم شدید ہے, کیونکہ ایک تو قتل کا جرم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے اس میں, اور پھر مسلح کرنے کی وجہ سے الگ اذیت ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کے قاتل ہیں, لیکن سبحان اللہ, اللہ کو قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر اور رحمتوں پر کہ اس قاتل کو بھی اور قاتل عم رسول کو بھی اللہ تعالیٰ جز فرما رہے, وہ نہیں بننا چاہ رہے, دیکھو کتنے نخرے دکھائے, لیکن آ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اور, یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبا کو, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اور, یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبا کو, ہم نہیں بننا چاہ رہے, وہ ہمیں اپنا بنا رہے. زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. صحابہ نے ایک سوال کیا کہ یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی, بخشش اور مغفرت, یہ حاضر لہو خاصہ, کیا یہ آیت انہیں کے لیے خاص ہے کیا, بل للمسلمین عامہ, ام للمسلمین عامہ, یا مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ یہ سوال کیا کہ یہ آیت انہیں کے لیے خاص ہے یا عام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا سوال کتنا پیارا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بل للمسلمین عامہ, یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. شرابی ہے, زانی ہے, قاتل ہے, ننگی فلمیں, ننگی تصویریں, داڑھی منڈانا, گناہ, بدماشی کی جتنی اقسام ہو سکتی ہے میرے دوستوں, ہر شخص کے لیے یہ عام ہے. کسی شخص کے لیے محروم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے گناہ نہیں بخشے جا سکتے. تصور کرو اگر کوئی آدمی نے اس زمانے میں گناہ بھی کیا ہوگا, تو نبی کے اتنے پیارے چچا صحابی کو قتل سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا نا بھائی, سوچ لو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کر دی ہے. یہ نہ سوچے میرے گناہ کتنے ہیں، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ محدود ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور مغفرت غیر محدود ہے، کتنے گناہ کرے گا؟ ایک سال، دو سال، تین سال، دس سال، پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال، ارے بھائی کتنا گناہ کرے گا؟ ایک حد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو بد محدود ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود، اللہ تعالیٰ کی مغفرت غیر محدود، صفت عفو غیر محدود، لا مقابل من اللہ. ان کو یہ، اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے وحشی تم میرے سامنے مت آئے کرو، کیونکہ تم کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا خون یاد آ جاتا ہے، اذیت ہوتی ہے، لہذا تم میرے سامنے مت آئے کرو. یہ سوچے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو محبت ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے. اپنے دل پر سے آپ سسل خوشی کی خاطر چلے گئے مدینہ شریف سے، صحابیت کا مل گیا ان کو پروانہ رضی اللہ عنہ و رضوا، لیکن ان کو ایک قلق تھا کہ ہائے میں کیسا ہوں کہ نبی کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور کیا میرا جرم ہے، یہ اس پر روتے تھے اور افسوس اور رنج تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا. مسلمہ کذاب نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کیا تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے. جو نبوت کا جو دعوے دار ہے اس کا جرم، اس کا اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سزا قتل ہے. ایسے ہی نبی کے مذاق اڑانے والا اس کی بھی، مضحکہ اڑانے والا، مذاق استہزاء اس کا بھی، وہ بھی واجب القتل ہے. اس کا علاج ٹیکسیوں کو آگ لگانا نہیں ہے، ہڑتالیں اس کا علاج نہیں ہے، بس کہ جو آدمی ہے اس کو قتل کرے. تو اب ان کو یہ تھا، تو یہ اس لشکر میں واپس آ گئے تھے مدینہ شریف، اس لشکر میں شامل تھے. انہوں نے وہ مسلمہ بھاگا تو ایک قلعے میں گھس گیا. اب یہ نیزہ پھینکنے کے تو ماہر تھے، انہوں نے نیزہ پھینک کر اس پر اس کو بھی قتل کیا، اسی طریقے سے نیزہ پھینک کر مارا، پھر صحابہ ٹوٹ پڑے اس پر. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے یہ کام کروا دیا. خود خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ اس بات کا جو قلق تھا، تو اللہ مالوسی سید محمود بغدادی تفسیر المانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ قتلت فی جاہلیتی خیر الناس، میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں ایک بہترین انسان کو قتل کیا، شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور وقتلت فی اسلامی شر الناس، اور میں نے اپنے اسلام کے زمانے میں ایک بدترین غلیظ انسان کو قتل کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی قسمت. یہ یبدل اللہ، صبح مضمون چل رہا تھا نا، یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ایسے برائیوں کو نیکی سے تبدیل فرماتے ہیں. سبحان اللہ، ایسا اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ بندے کو جو پہلے گناہ میں ڈوبا تھا، اب اسی کو پہلے جو ہے وہ وی سی آر لے کر آ رہے. ایک زمانہ تھا وی سی آر لاتے تھا ایک آدمی، دس آدمی اسے لیڈے لیتے تھے اور وہ کپڑے میں لپیٹ کر لاتا تھا 200 روپے کرائے پر، اور سارے اسے لیڈے لیتے تھے. اب یہ سارا گناہ اس لانے والے کے اوپر ہے، اور وہ پھر سب سے وصول کرتا تھا، پیسے مفت تھوڑی کے دیتا تھا. اب جو ہے کیا کیا، اب یہ اس نے اب توبہ کر لی اس کام سے، اب اپنے گھر میں بیان رکھنا، آؤ بھائی جن جن کو لیڈ دیتا تھا کہ آؤ اللہ کی محبت کی لیڈ لو، آؤ بھائی بیان کے لیے. تو اب یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی توفیق دے رہے ہیں، وہ جو اس کی مادہ تھا اسی کو بدل دیتے ہیں. پہلے جو ہے وہ پتا چلا گانے وانے کے پروگرام، فیسٹیول، یہ سب کرا رہا ہے، اب اللہ والوں کے بیان رکھوا رہا ہے. پہلے مال کو بدماشی میں خرچ کر رہا ہے، اب نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے. تو پھر یہ یبدل اللہ سیئات حسنات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما لے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے جذب، جس اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خاص تجلی ان کو عطا فرمائی، یہ تجلی اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو بھی نصیب فرما، جذب فرما دے میرے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللہ